الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الروم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کچھ نشستوں میں نکاح کے موقع پر جو دین کی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے، اور اس گفتگو کا ایک خلاصہ مختصرا یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جو کام کرنے کے ہیں ان میں یہ ہے کہ رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دی جائے، حصول برکت کے لیے اخراجات کم سے کم ہونے چاہیے، نکاح کا اعلان عام کیا جائے اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا جائے، شوہر کی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق مہر کی ادائیگی لازمن ہونی چاہیے، اور شوہر کی طرف سے ہی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت ولیمہ. یہ ہماری آخری بات تھی جس کے حوالے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کے جو ولیمے ہیں ان کا کچھ احوال بھی سمجھا تھا، اور اس میں بھی جو بہت زیادہ ہمارے ہاں تکلفات اور اس کے لیے اہتمام اور اس دوسرے شہروں سے لوگوں کو بلانا اور سب کچھ جو ہے، یہ کوئی دین کی تعلیمات یا اس میں جو ہے ریکوائرڈ نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں آیا تو اس پہ ناراضگی، یہ سب چیزیں جو ہیں خود ساختہ ہیں. اب جو کام جن سے بچنا ہے اسی گفتگو میں وہ بھی سامنے آئے تھے، جو رسمیں ہیں مختلف قسم کی، منگنی ہے، مائیوں ہے، مہندی ہے، بری ہے، بارات ہے، یہ سب چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہندو کلچر کے ذریعے سے ہمارے ہاں آئی ہے، اس کا دین کی تعلیمات میں کوئی عمل دخل یا حصہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس موقع پر موسیقی، چراغاں، فوٹوگرافی، ڈانس اور ویڈیوز، اس لیے کہ جب ویڈیو بننی ہے تو پھر اس کے لیے جناب اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ جوڑا بھی نیا ہو، اور عورتیں کیا، آپ تو مرد بھی باقاعدہ بیوٹی پارلر جا کر جو ہے وہاں سے تیار ہو کے آ رہے کیونکہ جی ویڈیو بننی ہے اور اس میں جو ہے وہ اپنا، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی اس کے لوازمات میں سے. اسی طریقے سے آتش بازی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی، مخلوط محفلیں جہاں مرد اور عورتیں آزادانہ طور پر نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں، یہ سب جو ہے دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے یہ بات بھی ہم تمثیل سے سمجھ چکے ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا انتہائی بے غیرتی، اور اس کا اہتمام بچی کے والد پر کوئی فرض نہیں ہے. یہ بھی ہندوؤں سے ہمارے ہاں جو ہے ایک ایسی چیز آئی ہے جس کا کہ دین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بابرکت دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح ہوئے، 9 تو آزاد خواتین کے ساتھ نکاح ہیں، ان میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نکاح ہوئے، ان میں ذکر کیجیے، اور اس وقت اس دور کے جو ہے. تو یہ جو پورا ہم نے سمجھا فلسفی کے بچی والے پر تو ہمارا دین ایک پائی کا بوجھ نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس پر یہ جہیز کی ذمہ داری اور بارات کو پوری کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس کی کوئی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے. اور یہ آخری بات یہ کہ یہ تحفوں اور سلامیوں کی رسم جو کہ قرض کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس سے بھی جو ہے ویسے تحفے لینا دینا پسندیدہ ہے، لیکن خاص اس موقع کے اوپر باقاعدہ رجسٹر اور کمپیوٹر میں اندراج کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ جو ہے اس سے آگے پیچھے آپ اپنے جو بھی اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، محبت کا اظہار، لیکن تحفہ اس نیت سے دیں کہ اس میں واپسی کی کوئی کسی قسم کی نہ توقع ہے نہ شرط۔ یہ نہیں ہے کہ اگر جناب اس نے اتنا واپس نہیں ہوا تو اس پر ناراضگی ہو رہی ہے کہ ہم نے تو فلاں وقت میں اتنا دیا تھا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم اسی طریقے سے جو اور مختلف قسم کی خرافات ہیں، بارات کا راستہ روکنا اور پیسے لینا، اسی طریقے سے جو دین کی تعلیم ہے اس کے مطابق تو بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، یہ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ جناب کھڑے کھڑے ہی، اور پھر سٹیج پر باری باری کپلز یا فیملیز کو بلوا کر دولہا اور دلہن کے ساتھ مووی اور تصاویر، یہ سب کچھ جو ہے آبویسلی وہ سارے نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، جو ہے جوتا چھپانا اور پیسے لینا، اور نکاح کے بعد دولہا اور دلہن کو آئینہ دکھانا، دولہے کو دودھ پلانا اور سالیوں کا اس موقع پر جو ہے وہ پیسوں کے مطالبے کرنا، دلہن کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کرنا۔ اندازہ کیجئے ذرا، قرآن مجید کے اللہ نے اس کام کے لیے نازل کیا، پورا قرآن پڑھ لیجئے، ماشاءاللہ یہاں تو لوگوں کو کب سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہر سال دورہ ترجمہ قرآن پورا سننے کا موقع ملتا ہے، کہیں یہ ذکر آیا ہے کہ جناب اس قرآن کو جو ہے، اور وہ بھی جو ہو جس وقت کے وہ اللہ ماشاءاللہ بے پردہ نیم اڑیاں حالت میں اس کو جو ہے بنا سنوار کر اس کے اوپر سر کے اوپر قرآن کا سایہ کیا جو ہے، قرآن اس وقت اس سے قرآن سے اس کو کوئی رحمت یا برکت حاصل ہوگی، یا قرآن کے احکام کی خلاف ورزی پر جو ہے الٹا اللہ کی وبال اور پکڑ کا بھی اندیشہ اس کے اوپر ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم نے ان کاموں کے لیے رکھ رہا ہے۔ تو بہرحال ان ساری رسومات سے بچتے ہوئے اور دین کی تعلیمات کے مطابق نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک عبادت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے، اس کو جو ہے جب ہو گیا ہے تو اب آج کی نشست میں بات ہوگی کہ شادی کے بعد خانہ آبادی کیسے، اس لیے کہ شادی ایک مرحلہ ہے اور شادی کے بعد اس کے جو حقوق و فرائض ہیں میاں بیوی کے، ان کو اگر نہ اس کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، تو تب بھی اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رشتے کو قرآن مجید میں اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا حصہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں جو ہے وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس۔ لباس جو خوبصورتی کا ذریعہ ہے، لباس جو ہے انسان کی ستر پوشی، اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اسے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور لباس ہمیشہ انسان کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، موسم کی شدت سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، آرام اور راحت اور سکون کا سبب ہوتا ہے۔ لباس پر دھبا لگ جائے تو ہر ایک کو دکھانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اسے فوری طور پر صاف کرتے دیتے ہیں، ہر انسان بہترین لباس پسند کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو اس رشتے کو اتنے بلیغ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید اس کے لیے جو استعارہ استعمال کیا ہے، اس کی ساری جو ہے نزاکتیں اور لطافتیں اس کے اندر، یعنی ان کو کسی الفاظ میں بیان کرنا پوری طرح ممکن نہیں ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا تعلق بہت ہی مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی بھر کا سودا ہے، اور زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، جن کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، افہام و تفہیم ہے، تو یہ تعلق جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر یہ تعلق بن جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے تو اس سے بڑھ کر مصیبت اور آفت نہیں ہے۔ تو شادی کے بعد زندگی کو کامیاب بنانے میں مرد اور عورت دونوں کا بڑا ایک زیادہ مؤثر حصہ، لیکن اس میں مرد کو جو ہے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء ایک نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے اسے اپنی ذمہ داری زیادہ پہچاننی چاہیے۔ آغاز میں میں نے جو سورہ روم کی تلاوت آیت نمبر 21 کی تلاوت کی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نو میں سے تمہارا جوڑا تخلیق فرمایا، یہ تو پہلے سوچئے ذرا، شاید توجہ کبھی گئی نہ ہو کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یہ اللہ کی نشانی ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے. اب اس مقصد جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. اگر خدا نہ خواستہ گھر میں نہ چاہتی ہے تو دیگرم من دیگری والا معاملہ ہے، تو سکون وہاں کہاں سے ہوگا؟ جس کا مطلب وہ پرپز ڈیفیٹ ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت کے، مودت کے، شفقت کے اور رحمت کے جذبات جو ہے کس نے پیدا فرمائے؟ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی، کتنی دفعہ ہم میں سے اتفاق ہوا کہ ہم اپنی بیوی کو دیکھ کر یا بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر اسے اللہ کی نشانی سمجھے. تو یہ جو ہے اگر توجہ نہیں گئی تو اب ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے. اور زندگی کے استوار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دونوں کو ان کے فرائض بھی بتائے اور حقوق بھی بتائے. شوہر کو بتا دیا کہ تمہارے فرائض یہ ہیں اور بیوی کو بتایا کہ تمہارے فرائض یہ ہیں. ہر ایک کو اپنے فرائض کی، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کی فکر ہونی چاہیے. ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم اپنے حقوق کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور اپنے فرائض کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اگر یہ دونوں دو فریق جو ہے اپنے اپنی ڈیوٹیز کو صحیح پرفارم، پہلے تو یہ شعور ہو کہ ڈیوٹیز ہے کیا اور پھر ان کو صحیح طریقے سے پرفارم کریں تو زندگی کی گاڑی سموتھ چلے گی. اور اگر جو ہے وہ یعنی اپنے حق کی فکر جو ہے وہ کم ہو اور فرض کی فکر زیادہ ہو، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر زیادہ ہوگی، تو انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ بہت سموتھ چلیں گے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں یہ ساری یہ سموتھنس اتنی زیادہ یعنی ڈیزائرڈ ہے، ریکوائرڈ ہے، کہ قرآن اور احادیث میں اس کے لیے باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تمہارے یہ فرائض ہیں، اور اگر ان فرائض اور تعلقات میں رکھنا پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی آپ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے. اور اس کے برعکس شیطان کو اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ابلیس کا دربار لگا ہوا ہے. چشم تصور سے ذرا دیکھیے، آپ سب نے فرمایا کہ یہ ابلیس اور شیطان کبھی کبھی سمندر میں پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنا دربار منعقد کرتا ہے. اس وقت دنیا میں اس کے جتنے چیلے چانٹے ہیں جو اس کی اسکیموں اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان تمام چیلوں سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ لیتا ہے، پرفارمنس جو ہے کی رپورٹ. جیسے آج کل ہمارے وزیر اعظم جو ہے اپنے وزراء کی کارکردگی کی رپورٹ لے رہے ہیں، تو ابلیس بھی اپنے جو اس کے کارندے ہیں ان کی پرفارمنس کی رپورٹ جو ہے وہ لیتا ہے کہ تم نے کیا فرائض انجام دیے. اس وقت ہر ایک چیلا اپنی اپنی کارگزاری، اپنی اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور ابلیس تخت پر بیٹھ کر ان کی یہ ساری کی ساری رپورٹنگ جو ہے اس کو جو ہے سنتا ہے. ایک چیلا آ کر اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، میں نے درمیان کو اس کو ایسے کام میں پھنسا دیا جس سے اس کی نماز چھوٹ گئی. تو ابلیس سن کر خوش ہوتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا، لیکن بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا. پتہ چلا کہ نماز میں غفلت پر بھی کس کو خوشی ہوتی ہے؟ ابلیس کو. آپ سوچنے کی بات ہے کہ بندے ہم رحمان کے ہیں اور کام کریں شیطان کو خوش کرنے والے. تو یہ معاملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز جمعے کی فرض ہے. جمعے کے دن ماشاءاللہ جو مسجد میں رونق ہوتی ہے، جو سارا معاملہ ہوتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ باقی دنوں میں جو پانچ وقت نماز ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے. تو یہ کام بھی ابلیس کو خوش کرنے والا ہے. اس سے بھی اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں میں باقاعدگی، اور بالخصوص نماز فجر. اس لیے کہ جن کی چار نمازیں اگر باقی ٹھیک بھی ہیں تو اس فجر با جماعت جو ہے اس میں بڑی جو ہے سستی اور کوتاہی ہے، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. دوسرا چیلا آ کر بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص عبادت کی نیت سے جا رہا تھا، میں نے اس کو عبادت سے روک دیا. ابلیس سن کر خوش ہوتا ہے کہ تم نے اچھا کیا. اسی طرح ہر چیلا اپنی کارگزاری سناتا ہے اور ابلیس سن کر خوش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک چیلا آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ دو میاں بیوی باہمی اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کی بڑی اچھی نب رہی تھی. میں نے جا کر ایسا کام کیا جس کے نتیجوں میں دونوں میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں میں جدائی واقع ہو گئی. جب ابلیس یہ سنتا ہے کہ اس چیلے نے دونوں میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا جو اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو خوش ہو کر اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس چیلے سے باقاعدہ معانکہ کرتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں تو میرا نمائندہ ہے، اور تو نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ کسی اور نے انجام نہیں دیا ہے. یعنی بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ کس کو مل رہا ہے؟ کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی دلوا دی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں بیوی کے باہمی جھگڑے اور ایک دوسرے سے نفرت اور قطع تعلق ہی کتنے ناپسندیدہ ہیں، اور شیطان کو یہ اعمال کتنے محبوب ہیں. اس پوری حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جہاں دو برتن ہوں گے کبھی نہ کبھی آواز تو آئے گی، کوئی اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی وقت ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہونے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو جتنی جلدی رفع دفع کیا جائے اتنا ہی اللہ راضی ہوتا ہے، اور جتنا اس کو بڑھایا جائے اتنا ہی شیطان خوش ہوتا ہے. تو اس معاملے میں اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ جناب قصور تو اس کا ہے، میں کیوں پہل کروں. جو بھی پہل کرے گا اس نیت سے کہ اب اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے، وقتی طور پہ اگر کوئی جو ہے ناراضگی ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ کسے راضی کرے گا؟ رحمان کو راضی کرے گا. اور جو اس کے برعکس معاملہ کرے گا، اس کو طول دے گا، وہ کسے راضی کر رہا ہے؟ شیطان کو راضی کر رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرائض اور حقوق تعلیم کیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو دنیا بھی ہماری درست ہو جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گی. اس اعتبار سے اب جو ہے سب سے پہلے میں تذکرہ کروں گا جو بیوی کے حقوق ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں، جو مردوں کی ڈیوٹیز ہیں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ایک ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اور فرمایا ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ زندگی معاشرت اختیار کیا کرو. یہ ہے ایک اوور آل گائیڈنگ پرنسپل. اب یہ جو عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس دنیا کو، جو کہ آسمانی ہدایت سے بے خبر ہو چکی تھی، خواتین کے حقوق کا احساس دلایا کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اس میں جو ہے اس آیت میں تمام اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ معروف یعنی نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو، اور ان کے ساتھ اچھی معاشرت پر اور جو ہے وہ اگر برتو تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جنرل گائیڈنس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے اس کی شرح فرمائی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا اس درجے اہتمام تھا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر سب سے بہترین کہا کن کو؟ جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. اس لیے کہ پوری انسانیت میں بہترین کون ہے؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس بات کی وہ ہمیں تعلیم فرمائے اس پر پہلے خود عمل نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں بہترین ہے، اور بہترین بننے کے لیے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کی مزید شرح فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مرویہ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو. یعنی آپ اندازہ کیجئے، ڈائریکٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک ایڈریس ہے مجھ سے اور آپ سے. ظاہر سی بات ہے صحابہ کے ذریعے سے یہ تعلیم تو تا قیام قیامت ہے، تو یہ خطاب صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے تو نہیں ہے، یہ تو اس وقت صحابہ سے بھی تھا اور آج بھی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ تم جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جو حجت الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سارا کچھ، گھر بار، عزیز و اقارب چھوڑ کر تمہارے گھروں میں آ گئیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں جو ہے وہ ضرب لگاؤ، تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خام خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو. دیکھو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. تو یہ جو حقوق ہیں ان کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ہیں، باز پرس بھی ہے. اب منطقی سوال یہ ہوا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کی بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو حضور اقدس نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، یعنی جو تم خود کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور یہ کہ چہرے پر نہ مارو اور برا بھلا مت کہو، یعنی کوسنے دینا یا برا بھلا کہنا یا دل آزاری کی باتیں کرنا، اس کو مت چھوڑ مگر گھر ہی میں. یعنی اگر اسے بستر سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو وہ بھی گھر کے اندر ہی. اس سے پتا چلا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ معاشرتی طور پر چل پڑا ہے کہ گھر میں اگر کوئی خدا نخواستہ تھوڑی سی ناچاتی ہوئی تو فوری طور پر کیا ہے جی، بچی کو میکے بھیج دیں. حالانکہ قرآن کی تعلیمات تو یہاں تک ہیں کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور ایک طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد جو عدت طلاق ہے وہ کہاں پوری کرنی ہے، اسی شوہر کے گھر میں پوری کرنی ہے. تو یہ جہالت ہے، جو بھی جھگڑا ہے، جو بھی نااتفاقی ہے، اس کو گھر کے اندر سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ریزالو کرنا ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اس بچی کو اٹھا کر جو ہے اس کے پیرنٹس کے ہاں بھیج دیا، جب پیرنٹس کے ہاں بھیج دیا ہفتہ دس دن گزرے اب ہر طرف سے جیمیں گئیں شروع ہو گئیں، لڑکی آئی ہوئی ہے گئی کیوں نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، معاملہ پتہ چلا. اس ماں باپ کی بھی جو ہے مسلسل جو ہے توہین اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پریشانی کا معاملہ بن گئی. تو یہ بھی جو ہے آپ سے فرمایا کہ اس کو مت چھوڑو مگر گھر ہی. اور اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں جو ہے اس کے بارے میں گائیڈنس آئی کہ واللاتی تخافون نشوزہن، ان خواتین کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ نشوز بغاوت پر اتر آئی. نشوز کیا ہے؟ کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربلا بنایا ہے. اب جو مرد کے جائز یعنی شرعی احکام کے جو ہے وہ اس کے شریعت کے اندر کے دائرے کے اندر اندر مرد کی بات کو ماننا یہ خاتون کو لازمی ہے. اگر وہ اس کی قوامیت کو، اس کے ہیڈ آف دی فیملی ہونے کو چیلنج کر دے، وہ کہتے کہ میں تیری بات تو نہیں مانتی، میری اپنی چلے گی، یہ ہے وہ جہاں پر نشوز ہے، بغاوت ہے. اور اس میں بھی اگر خدا نخواستہ وہ نشوز جو ہے اس سے آگے بڑھ کر جو ہے کوئی بے حیائی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کبھی بھی نہیں الاؤ کرے گا، لیکن اگر خاتون کوئی ایسی حرکتیں کرتی ہے تو پھر جو ہے یہ بے حیائی کسی صورت میں قابل برداشت نہیں. اس لیے فرمایا کہ اب قرآن نے کہا کہ اس کے لیے تین درجے ہیں سمجھانے کے. سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ فائزوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو. یعنی جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، وہ ان کے سامنے رکھے جائیں، ان کو بتایا جائے تاکہ جو ہے وہ اس سے جو ہے اگر وہ خدا نخواستہ یعنی اگر بات اس سے سدھر جاتی ہے، نتھنگ لائک دیٹ. اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ باز نہ آئیں تو اگلا درجہ یہ کہ فرمایا کہ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دوں. یہ سیکنڈ ہے، لیکن اوپر حدیث شریف میں ہدایت آ چکی کہ بستر سے الگ کرنا ہے، گھر سے الگ نہیں کرنا، رکھنا گھروں میں ہی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی جو ہے وہ معاملہ نہیں سلجھتا ہے، وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو بدرجہ مجبوری جو ہے پھر تیسری چیز جو آخری درجے کی الاؤ کی گئی ہوا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، کو ان کو ضرب لگاؤ. یہاں جو مار ہے اس سے مراد کوئی وہ جیسے جانوروں کو مارا پیٹا جاتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو تنبیہ کے لیے جو ہے مفسرین نے باقاعدہ لکھا کہ جیسے کسی مسواک وغیرہ سے یا کسی اور ہلکی پھلکی جو ہے اس قسم کی، کہ جس سے اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بشرطے کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو. اس بار اور پھر فرمایا کہ فین اطعناکم، پس اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو یعنی وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد ان کے خلاف کوئی خام خواہ کا راستہ تلاش کرنا، بہانے تلاش کر کے ان کے خلاف جو ہے اور باتیں بنانے یا جھگڑے کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ مت سمجھو کہ تم گھر کے سربراہ ہو، تمہارے اوپر اللہ جو ہے بڑا عالی شان اور بڑی کبریائی والا ہے. جو بھی ظلم اور زیادتی کرے گا کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ توجہ دلائی گئی ہے. تو اس کے بعد ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں جو بیوی کی اصلاح کے لیے تین درجات بتائے گئے ہیں کہ قرآن میں اندازہ کریں، قرآن کو یہ فیملی کا انسٹیٹیوشن اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی باریک بینی کے ساتھ جو ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مائنر ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی بتائی ہیں. اور میاں بیوی کے درمیان چتکلش کا جو پہلا درجہ یہاں شروع ہوا کہ شوہر کی کو بیوی کی کوئی بات نہ پسند ہو گئی، تو اس کا حل قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب تمہیں ایک بات تمہیں ناپسند ہو تو دیکھو کہ شاید اس کے اندر اور بہت ساری اچھی باتیں ہیں. ہاں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی کمیاں اور کوتاہیاں اور ہماری بیویوں میں تو ہمیں برداشت کر رہی ہیں. تو اس کے ساتھ اگر ایک آدھ بات کی کرنا ہے تو اس سے دوسری بات دیکھو اس کے اندر پسند ہے. اور پھر بھی اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس خاتون کے اندر ایسی کوئی باتیں ہیں جو ناقابل برداشت بلکہ اصلاح کے لائق ہیں، اور ظاہر ہے کہ مرد کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر وہ بیوی میں کوئی بات قابل اصلاح یا بری دیکھے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے، تو اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن مجید نے جو ابھی میں نے آپ کو آج میں بتا دیا. سب سے پہلے کیا کہا؟ فائزوہن، نرمی سے، خوش اخلاقی سے، محبت سے نصیحت کرو. واس کا لفظ آپ سمجھتے ہیں کتنا جامع ہے. تو یہ جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ بس ڈانٹ ڈپٹ چھوٹتے ہی شروع کر دو، بلکہ آغاز جو ہے اس واز و نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے. اگر نصیحت کے نتیجے میں وہ باز آ جائیں تو بس اب آگے قدم نہیں بڑھاؤ، لیکن اگر واز و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر دو. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں سے الگ کر دو. اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں درستی ہوگی تو آپ باز آ جائیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی معاملہ نہیں سدھرتا، اور یہ تو پھر تیسرا درجہ اختیار کرنا وہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن کہ ان کو جو ہے ضرب لگانی، لیکن یہ مار کیسی ہونی چاہیے، کس قدر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو امت کو نصیحتیں فرمائی ان میں یہ نصیحت بھی فرمائی، یعنی جس کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو مار کا ملحلہ آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہ بالکل آخری چارہ کار ہے. اور اس میں ایک قید لگا دی کہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی اس مار سے اذیت یا تکلیف پہنچانا پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعجیب، تعجیب کس کو کہتے ہیں؟ ادب سکھانا، یہ مقصود ہو اور اصلاح مقصود ہو. آپ اپنے بچے کو بھی جو ہے وہ، لیکن بچے کو اس طرح سے تو نہیں پیٹتے کہ اس کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے، اس کا زخمی ہو جائے، تو وہ والی میں جو ہے کیفیت ہے. اصلاح مقصود اس لیے کہ تکلیف دینے والی ایسی مار جائز نہیں جس سے نشان پڑ جائے یا جو ہے وہ اپنا کوئی اور جو ہے اس قسم کی جسمانی طور پر جو ہے ان کو پریشانی کھڑی ہو جائے. البتہ ایک اور بھی اس میں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، لیکن اس خطبے میں اس بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ یہ ہیں کہ فرمایا کہ یہ بری بات ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے اور دوسری طرف اسی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ رویہ جو ہے کیسے ٹھیک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بری بات قرار دیا. یہ کتنی بد اخلاقی اور بغیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرح سے مارے جس طرح سے کسی غلام کو یا اس کو مارا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت اس حوالے سے کیا ہے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اس لیے کہ جب ہمارے لیے ہر معاملے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے, تو بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت 9 ازواج مطہرات باقاعدہ آپ کے نکاح میں تھیں, اور وہ ازواج مطہرات کوئی آسمان سے نازل کیے ہوئے فرشتے نہیں تھے, وہ اسی معاشرے کے افراد میں سے تھیں. ان کے درمیان بھی وہ باتیں ہوا کرتی ہیں جو سوکنوں کے درمیان آپس میں ہو جایا کرتی ہیں. وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے تھے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو چہرہ مبارک پر تبسم ہوتا تھا. یہ ہے اسوہ حسنہ. جہاں ہم کہتے ہیں نا جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں محبت ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ مار پیٹ کی نوبت تو آنی ہی نہیں چاہیے ہے, اس سے پہلے ہی معاملات ہونے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے, اور مارنے کی جو اجازت ہے وہ بہت ہی انایویٹیبل ناگزیر حالت کے اندر ہے, ورنہ عام حالت میں تو مارنے کی اجازت بھی نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی نہیں ہے. سنت وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متبسم ہوا تھا. تو یہ جو ہے رویہ. اسی طریقے سے بیویوں کے بارے میں ہمیشہ خوشگمانی, اچھا گمان, جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, پس اگر تم ان سے کراہت بھی کرتے ہو یعنی کوئی چیز ناپسند ہے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے کوئی چیز تمہیں, ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہو. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اسی طریقے سے نفرت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مسلم شریف میں ہے کہ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے, اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری پسند آ جائے. اس کی کوتاہیوں کو بھی جو ہے اس سے بھی صرف نظر کرنا ہے. یہ تو باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن ہے, بلکہ ہدایت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, ان سے ہوشیار رہو, چوکنے رہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے, ایک طرف کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو محض جنگ بنا لیا جائے؟ نہیں. اب آگے دیکھیے, وہ جو پہلے اس کے اندر بتایا گیا ہے, یہ کون کون سی اولاد اور بیویاں جو ہیں یہ تمہارے ان میں سے دشمن ہو سکتے ہیں, جو تمہیں احکام شریعت کو توڑنے پر مجبور کر دیں اپنی فرمائشیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرانے کے لیے. اور برا نہ منائیے گا, قرآن مجید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر جتنی بدعنوانی ہے, جتنی رشوت ستانی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جناب بیویوں اور اولاد کی فرمائشی پروگرام پورے کرنے. ہمارے اپنی مردوں کی اپنی کتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بہت لمیٹڈ. ایک جوڑا جن ایک سیزن میں بنا لیا تو کئی سیزن چلتا رہتا ہے, لیکن خواتین کا ایک سیزن کیا, ایک اوکیجن پہ پہن لیا ہے تو اب دوسری دفعہ پہننا جو ہے وہ تو ان کے وہ جو ہے وہ توہین ہو جائے گی اس میں. تو اس پہلوؤں سے ان کو ایک طرف کہا کہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, لیکن بیلنس کیا. وَإِن تَعْفُوا, لیکن اگر تم عفو درگزر سے کام لو. وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کیا کرو, دیکھیے ہم دیکھیے کر دیا کرو. ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر گرفت کرنا بھی یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. وَتَغْفِرُوا, اور معاف کر دیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بھی تو بہت زیادہ بخشنے والا, رحم فرمانے والا. ہماری کتنی کوتاہیوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. تو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے, تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے رہنا چاہیے. تو اب اس میں جو یہ جو اچھا رویہ اختیار کرنے کے حوالے سے جو ہمارے سامنے جو تعلیمات آ رہی ہیں, نفرت نہیں کرنی ہے اور ان کے ساتھ اچھا جو ہے محبت خوشگمانی رکھنی ہے, تو اب اس میں عملی طور پر کرنے کی جو باتیں ہیں ان میں سے جتنی آج ممکن ہے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو آپ کو شاید تھوڑی سی حیران کن بھی لگے, ابھی میں نے ذکر کیا کہ جناب شادیوں میں جانے کے لیے مرد حضرات بیوٹی پارلر بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. چلو یہ تو نہیں میں کہتا, لیکن ایک تقاضا یہ ہے کہ شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے, اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیبتن کیجیے, خوشبو لگائیے. ہم لوگوں کے لیے تو بنتے سنورتے ہیں باہر نکلتے ہوئے, لیکن اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کرنا, جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں, اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے خوبصورت لباس اچھا جو ہے ان کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ایک پوسچر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر لوٹتے تھے تو پہلے مسواک فرماتے تھے. کیوں؟ کہ منہ سے کوئی ایسی بنا اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے, گھر میں انٹر ہونے سے پہلے بھی یہ کام ہوتے تھے. تو بھائی ہم بھی اس نیت سے اگر کریں گے کہ ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں واپس, تو ہمیں اچھے گیٹ اپ کے ساتھ جو ہے جانا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہوگی اور ماحول خوشگوار ہوگا کہ نہیں ہوگا. دوسری بات, شریک حیات کے لیے خوبصورت نام, ایک نام جو فطری طور پہ ان کا ہے, لیکن کچھ نام ہوتے ہیں نک نیمز جو پسندیدہ ہوتے ہیں. اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارا کرتے تھے جو انہیں بے حد پسند تھے. مثال چاہیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کو آپ حمیرہ کہتے تھے. اب حمیرہ جو ہے یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پسند تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے نام سے اس کو مخاطب کرنا, تو اپنی شخصی کے محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجئے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو. تیسری بات, خوبیوں کی قدر کیجئے. اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی, اس نے کہا کہ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ نہ کریں, کہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں, یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے. تو اسی طرح بعض اوقات عورت سارا دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی, یہاں تک کہ اس کے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. غلطی ہوئی نہیں اور اس کے بعد جو ہے شوہر صاحب نے جو ہے اس کے اوپر کلاس لینی شروع کر دی. تو اس کی بجائے یہ غلط رویہ ہے, ان کی خوبیوں کی قدر کریں اور انہی خوبیوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. غلطیوں سے صرف نظر کرنا, ابھی قرآن کی ہدایت ہم نے سمجھی ہے. اگر شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتی دیکھیں تو درگزر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں تو اس پر خاموش رہیں, وہاں خاموشی نہیں ہے, لیکن روٹین کی چھوٹی موٹی چیز میری مرضی کی نہیں ہوئی تو بس اس کے اوپر جو ہے آپ اسے باہر ہو جانا اور اس کو ایک اختلاف اور نزاع کی ضرورت ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے جس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ پازیٹو ایٹیچیوڈ اور اس میں اگنور کرنا غلطیوں کو, اس کو جو ہے رویہ اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے. جب کبھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجئے, مسکرانا صدقہ ہے. اور یہ صدقہ صرف یہ سوغات غیروں میں ہی بانٹنی ہے یا سب سے پہلے اس کے کون مستحق ہے؟ الاقرب فالاقرب, جو جتنا زیادہ قریبی ہے اتنا زیادہ وہ اس کا مستحق ہے. تو تصور کیجئے کہ اگر ہمیشہ آپ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں, جب کبھی کوئی گفتگو کا یا ویسے کوئی موقع ہو تو ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے, تو اس سے زندگی کتنی خوشگوار گزرے گی. اور یہ بات میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, یہ بھی کس کی سنت ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے مسکراتے ہوئے، ہمارے ہاں معاملے اس کے برعکس ہیں، دوسروں کے ساتھ تو ہم بڑے مسکرا کے بزنس ڈیل سیلز ٹاک تو ہم بڑی اچھی کریں گے، لیکن جب اپنے گھر میں آنا ہے تو اس وقت بڑی سنجیدہ اور اپنے اوپر غیر مصنوعی قسم کی سنجیدگی اور بڑی جو ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی وہی رویہ اختیار کرنے چاہیے. اور پھر دیکھیے جو ہمارا اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے اکثر و بیشتر گھروں میں خاتون خانہ کتنی زیادہ ذمہ داریاں گھر میں پرفارم کر رہی ہوتی، تو اس پر ہمیں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے. بار بار اگر ہم شکریہ، ہم باہر ہمارے ساتھ کوئی فیور کرے تو ہم اس کا شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ہم شکریہ کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا رائٹ ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. تو اس میں جو ہے اگر بار بار شکریہ ادا کریں، مثال کے طور پر ہاں آپ نے کھانا کھایا وہ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے انہوں نے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. گھر کی صفائی یا اور درجنوں کام ہیں کتنے جس کے اوپر وی شوڈ بی تھینک فل. اس کے برعکس ہمارے ہاں واحد تعریف جو اکثر و بیشتر کی جاتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جناب آج سالن میں نمک کم تھا یا سالن میں نمک، یہ رویہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہمیں حقیقی معنوں میں احسان مند ہونا چاہیے. یہ جو سالن میں نمک کم اور زیادہ والی بات ہے اس کو ذرا ایک بزرگ نے بڑا اچھا انہوں نے اپنا باقاعدہ ایکچوئل واقعہ بتایا. اللہ والے تھے، کہنے لگے کہ میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے اور وہ اور ان کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتی تھیں اور کچھ اصلاحی تعلق بھی قائم ہو گیا تھا. دونوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر پر میری دعوت کی، چنانچہ میں ان کے گھر گیا اور جا کر کھانا کھایا. کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا. چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچھے سے آئیں اور انہوں نے ان بزرگ کو سلام کیا. تو ان بزرگ نے فرمایا، سلام کا جواب دیا اور پردے کے پیچھے سے انہوں نے بتایا کہ تم نے بڑا لذیذ کھانا بنایا، اچھا کھانا بنایا تھا، کھانا کھانے میں بڑا مزہ آیا. اب انہوں نے تو یہ جملہ کہہ دیا اور اس کے بعد وہ پردے کے پیچھے سے ان کو اس خاتون کی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی. تو وہ حیران ہو گئے کہ میں نے کوئی ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو گئی اور یہ بیچاری جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی ہیں. تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو خاتون نے بڑی مشکل سے اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت مجھے اپنے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں کبھی میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ آج کھانا اچھا بنا. آج جب آپ کے منہ سے یہ جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا. تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس معاملے میں فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو بھی اچھی بات ہو اس کے اوپر اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور باقی تو خیر اب چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے اس لیے مزید باتیں اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو یہ جو گھر کے اندر ماحول کو خوشگوار رکھنے اور اپنے ہمارے جو فرائض ہیں اور بیویوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بقیہ باتیں اللہ نے چاہا تو آئندہ بیان کی جائیں گی. ان سب چیزوں کا نتیجہ اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رحمان راضی ہوگا اور شیطان کا پرپز ڈیفیٹ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس رویہ ہم اختیار کرتے ہیں تو شیطان راضی ہوگا اور رحمان کی جو ہے وہ ناراضگی ہم مول لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.